میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اسے اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں آج کا یہ اجتماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف میں روایت کیا، فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ اس کا اول زیادہ بہتر ہے یا اس کا آخر زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات بارش کا ابتدائی حصہ فصل کے لیے، باغ کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا آخری حصہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ترین گروہ صحابہ کرام کا ہے، اور کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی بھی عمل کر کے صحابہ کرام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کا ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرنا غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام کے ثواب اور مقام و مرتبے کے مطابق غیر صحابی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پہ اس امت کو خیر بنایا، اس کے اولین میں بھی خیر ہے، اس کے آخرین میں بھی خیر ہے۔ اس کے اولین میں بھی بہترین لوگ آئے، اس کے آخری زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں کو بھیجا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے کنز العمال کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت اللہ علی خلفائی، فرمایا کہ جو میرے خلفاء ہیں، جو میرے نائبین ہیں، میرے جانشین ہیں، ان پہ اللہ کی رحمت ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا، الذین یحیون سنتی ویعلمونہ الناس، فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور دوسرے لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا با اعتبار عقیدے کے، با اعتبار عمل کے، یہ لوگ اللہ کے رسول کے نائبین ہیں۔ اسی حدیث مبارک، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، فرمایا بے شک اللہ اس امت کی خاطر، اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اختتام پر ایک ایسا بندہ بھیجے گا جو ان کے لیے ان کے دین کو تر و تازہ کر دے گا، ان کے دین کو ان کے لیے نیا کر دے گا، تجدید دین کا فریضہ سر انجام دے گا۔ یہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ معلوم نہیں کہ اول بہتر ہے یا آخر بہتر ہے، تو اولین میں بھی بہتر ہے، آخرین میں بھی بہتر ہے۔ وہ ہستیاں کہ جو اللہ کے رسول کے نائب اور جانشین ہیں، وہ ہستیاں کہ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ان میں جو بہترین گروہ ہے اس کا نام مجدد ہوتا ہے۔ مجدد وہ ہے جو دین کو زندہ کرتا ہے، جو سنتوں کا احیاء کرتا ہے، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، جو دین پہ آنے والے گرد و غبار کو دور کرتا ہے، جیسے ایک باغ ہوتا ہے جس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہاں جھاڑ چنکار جمع ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کے پتے خشک ہو جاتے ہیں، اس کی گھاس سڑنے لگتی ہے، اس کے درخت بے پھل ہونے لگتے ہیں، اس کا منظر بڑا بدنما سا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بہترین قسم کا باغبان آ جائے، کوئی بہترین قسم کا باغبان آ جائے، وہ نئے سرے سے صفائی کرے، بہترین انداز میں پانی دینا شروع کرے، اس کی تراش خراش کو صحیح کرنا شروع کر دے، اس میں آنے والی غلط چیزوں کو وہاں سے ہٹا دے، تو کچھ ہی عرصے کے اندر وہ باغ دوبارہ لہلانے لگتا ہے، وہ باغ دوبارہ دمکنے لگتا ہے، اس کے پھل دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں، اس کی ہریالی دوبارہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا سبزہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو مجدد کا معاملہ دین کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب دین کے اندر تحریفات ہو، جب دین کے اندر اہل باطل اپنی خواہشات کو شامل کر لیں، جب دین کے اندر رنگ برنگی رنگ آمیزیاں کی جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کسی مجدد کو بھیجتا ہے، وہ ان فتنوں کا قلع کما کرتا ہے، ان فتنوں کا خاتمہ کرتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل طریقے کو سامنے لے کے آتا ہے، اور زمانہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس صدی کا مجدد ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مجددین کی فہرست کے ایک خوبصورت چمکتے ہوئے ستارے۔ مجدد کی خوبیاں اور خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ مجدد کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی قوت ایمانی میں اہل زمانہ پہ فائق ہوتا ہے، اپنے علمی مرتبے میں اپنے زمانے والوں سے آگے ہوتا ہے، اپنے عمل تقوی، اپنے اصلاح نفس، اپنے تزکیہ نفس کے اندر دوسروں سے برتر ہوتا ہے، خدمت دین میں دوسروں سے آگے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہرت عظیمہ اور شہرت تامہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ ان اوصاف کو اگر سامنے رکھیں، قوت ایمانی، علمی برتری، عملی بلندی، خدمت دین اور شہرت عظیم، اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو پچھلی صدی میں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت جیسی ہستی کی اور نظر نہیں آتی، اور اعلیٰ حضرت کا جتنا شہرہ پچھلی صدی میں تھا اس سے زیادہ اس صدی میں، جتنا شہرہ پچھلی صدی میں تھا اس سے زیادہ اس صدی میں۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو میں نے عرض کیا کہ مجدد کے جو اوصاف ہوتے ہیں اس میں اس کا ایمان، اس کا علم، اس کا عمل، اس کی خدمت دین، اس کی شہرت۔ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، فرمایا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فرمایا ایسا شخص اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ جب قوت ایمانی آتی ہے تو بندہ نور ایمان پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، لکھ دیا۔ اب یہ وہ ہستیاں، اس میں بہت سے اہل ایمان ہوتے ہیں، لیکن مجدد کا مرتبہ اس میں کیا ہے، اور بطور خاص اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا خدا کی قسم اگر میرے دل کو چیر کے دیکھا جائے تو اس کے ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ ہوگا، دوسرے پر محمد رسول اللہ ہوگا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے, لکھ دیا. اور ایمان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے اللہ کی خاطر محبت کی, جس سے بھی محبت کی اللہ کی خاطر محبت کی, اور جس سے بغض رکھا اللہ کی خاطر بغض رکھا, جسے دیا تو اللہ کی محبت میں دیا, اور جس سے روک لیا اللہ کی محبت میں اسے روک لیا. فرمایا جس میں یہ اوصاف پا جائیں, فرمایا فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. جب محبت و نفرت بھی خدا کے لیے, جب لینا دینا بھی خدا کے لیے, اور جب دل و دماغ کی کیفیت یہ ہے کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند, اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند, تو یہ ہوتا ہے ایمان. اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ مجدد ہیں, اور مجدد ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر ہوتا ہے, مجدد ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے جو ایمان کا اظہار ہے وہ کس صورت میں ہے؟ وہ ایمان کی جان اور روح ایمان عشق مصطفیٰ کی صورت میں ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے. یہ خود سرکار نے ارشاد فرمایا, فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, جب تک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, باپ سے بڑھ کے پیارا, اولاد سے بڑھ کر پیارا, اور تمام انسانوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں, تب تک تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان کی جو جڑ بنیاد ہے, جو ایمان کی روح ہے, جو ایمان کی جان ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اور اعلیٰ حضرت کی محبت رسول اور آپ کا عشق رسول, سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو محبت رسول اور عشق رسول ہے وہ اس انداز کا ہے کہ جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کوئی بات کرنی ہوتی تو بات کرنے سے پہلے عرض کرتے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. نماز کا ایک مسئلہ بتا دیجیے, مسئلہ نماز کا پوچھنا ہے, مسئلہ کسی اور روٹین کا پوچھنا ہے. عام معمولات زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر میرے باپ بھی قربان, میری ماں بھی قربان. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے ہیں, جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری, جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری, فدائے نقش نعلینک کنم جاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کبھی آپ کا گزر اگر مجھ مسکین نادار کی طرف ہو جائے, کبھی آپ کا گزر مجھ مسکین نادار کی طرف ہو جائے, فدائے نقش نعلینت, میں آپ کے مبارک نعلین, آپ کے مبارک جوتوں پر نہیں, ان مبارک نعلین کے جو نقش زمین پہ بنے میں ان پہ اپنی جان قربان کر دوں. فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو عشق اور محبت ہے وہ اس انداز کی ہے اور وہ اس مرتبے کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کیونکہ یہی تو ایمان تھا، یہی تو اسلام تھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو مسلمان کس وجہ سے گیا؟ اس وجہ سے گیا کہ جو ایمان کی بنیاد ہے اسے تھام لیا، اسے پکڑ لیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی جان قربان کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان قربان کر دوں، اور صرف جان نہیں بلکہ کروڑوں جانیں اور کروڑوں جہاں قربان کر دوں، لیکن بات یہ ہے کہ جہان اتنے ہیں نہیں، ورنہ سب آپ پہ قربان کر دوں، فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو اصل ایمان تھی، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا جو فوکس تھا وہ اس کے اوپر تھا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کے بارے میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سب کچھ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مگن اور محو رہنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور پھر اپنی حالت و کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ یا رسول اللہ جس مبارک، خوبصورت، پیارے، حسین، جمیل، نورانی، مبارک، متبرک چہرے کی یاد میں ہمیں اپنے جان و دل کا ہوش نہیں، ایک مرتبہ اسی رخ فروزہ کی ہمیں زیارت کرا دیجیے۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ اور اعلی حضرت علیہ رحمہ یہ تو دنیا کی اپنی حالت و کیفیت بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ تو مجدد اپنے ایمان میں بڑے اعلیٰ مرتبے پر ہوتا ہے، اور ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ عشق و محبت کے امام ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کا یہ لقب بیان کیا جائے، اور بیان بھی کیا جاتا ہے، امام عشق و محبت، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کے سامنے یہ کہا جائے کہ میں ایک لفظ بولوں گا، یہ کس کا لقب ہو سکتا ہے؟ میں ایک لفظ بولوں گا، ایک لقب بولوں گا، یہ کس کا لقب ہو سکتا ہے؟ اور لقب آپ کے سامنے وہ بولے امام عشق و محبت، اگلا نام آپ کے دل میں کس کا آئے گا؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں، اور جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کی محفل مجلس ایسی تھی، ایک تو یہ ہوتا نا کہ تقریر کی ہے اور اس میں عشق و محبت کا مواد بیان کر دیا، لیکن انسان کی اصل حالت و کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھے جب وہ اٹھے تو وہ کیا تاثر لے کے گیا۔ اگر وہ دنیا کی باتیں سن کے دنیا کا تاثر لے کے گیا تو مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں دنیا ہے، اور اگر وہ بڑی تصوف اور قبر اور آخرت کی باتیں سن کر اور وہ تاثر لے کے گیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ خوف خدا رکھنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس سے بندہ اٹھے اور اسے لگے کہ اس کے اندر سے عشق و محبت کی خوشبو آ رہی ہے، اس کا اپنا وجود جو ہے وہ محبت کی خوشبو سے مہک رہا ہے، تو اس کا اس سے پتہ چلے گا کہ جس کے پاس بیٹھا ہے اس کے اندر محبت بڑی گہری ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی کیفیت کیا تھی؟ محدث اعظم ہند سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث اور مترجم قرآن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بزرگ مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں یہ بھی، میں نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضور آپ اعلیٰ حضرت کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ خود محدث تھے اور بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم، بہت سی کتابوں کے مصنف۔ تو پوچھا کہ آپ خود اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث مفتی ہیں، لیکن آپ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بیٹا، سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں جو میں نے مولانا اسحاق صاحب سے پڑھا، جو ان کے استاد تھے۔ فرمایا سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں جو میں نے مولانا اسحاق صاحب سے پڑھا، اور سب سے بڑی دولت وہ بیعت نہیں جو میں نے اپنے پیر مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی سے کی۔ فرمایا سب سے بڑی دولت وہ ایمان ہے جو میں نے اعلیٰ حضرت سے پائی ہے، جو میں نے اعلیٰ حضرت سے پائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں۔ فرمایا میرے دل میں مدینہ بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں، اس لیے جب ان کا ذکر ہوتا ہے میری روح تازہ ہو جاتی ہے اور ان کے ایک ایک کلمے کو اپنے لیے مشعل ہدایت سمجھتا۔ یہ تھی کہ وقت کے اتنے بڑے عالم، مفتی، محدث اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھتے ہیں تو مدینے کی محبت، مدینے کی محبت، مدینے کی محبت اتنی رچ بس جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں، میرے دل میں مدینہ بسانے والے اعلیٰ حضرت۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی قوت ایمانی تھی۔ اب دوسری بات قوت علمی، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ علم کے اندر اپنے زمانے کے فائق ترین شخص تھے، فائق ترین ہستی تھے۔ اب اعلیٰ حضرت کے علم کا معاملہ وہ ہے کہ اگر یہاں پر بھی میں ایک سوال کروں یا آپ سے کوئی بھی سوال کرے کہ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا بندہ کہ جس ایک بندے کو 100 سے زیادہ علوم کے اندر مہارت ہو، کون ہوگا؟ سارے کہیں گے اعلیٰ حضرت۔ کہا جائے کہ اگر 100 سے زیادہ علوم کتابیں لکھنے والا کوئی آدمی ہو، وہ کون ہوگا؟ سارے کہیں گے اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ کا علم یہ تھا۔ اچھا، پھر علم کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے علوم اصلیہ اور ایک ہوتی ہے علوم زائدہ۔ علوم اصلیہ سے مراد ہوتی ہے قرآن، حدیث، فقہ، عقیدہ، یہ علوم اصلیہ کے اندر آتے ہیں۔ اور علوم زائدہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اور جو دنیاوی علوم ہیں، جغرافیہ کا ہے، میتھ کا ہے، شاعری کا ہے، ادب کا ہے، زبان دانی کا ہے، یہ سارے علوم زائدہ ہیں۔ اب مجدد کا جو اصل معاملہ ہے وہ علوم اصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجدد اس لیے مجدد نہیں ہوتا بہت بڑا شاعر ہے، یہ بہت بڑا ریاضی دان ہے یا بہت بڑا جغرافیہ دان ہے۔ مجدد اس لیے مجدد ہوتا ہے کہ دینی علوم کے اندر اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا معاملہ یہ ہے کہ علوم اصلیہ تو اپنی جگہ ہے، جو علوم زائدہ ہیں، جو علوم زائدہ ہیں اعلیٰ حضرت کا اس میں وہ مقام ہے کہ اس میں بھی اعلیٰ حضرت کے برابر کوئی نہیں۔ جو علوم زائدہ ہیں اس میں بھی اعلیٰ حضرت کے برابر کوئی نہیں. آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, جیسے ریاضی کے بارے میں ہندوستان کے ماہر ترین ریاضی دان سر ضیاء الدین ایک مسئلے کے اندر اٹک گئے اور بڑا ہندوستان کے ماہرین سے پوچھا, حل نہیں ملا. تو انہوں نے کہا چلے میں جرمنی جاتا ہوں جہاں سے میں پڑھ کے آیا ہوں اور وہاں جو ماہرین ہیں سائنسدان ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں. تو وہاں پر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے ایک مولانا صاحب بھی ہیں, ان کی ریاضی بھی بڑی اچھی ہے, ان کے پاس چلتے ہیں. تو اب اس طرح کی بات سن کے ویسے تو یہی ہے نا کہ بندہ دوسرے کا منہ دیکھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے, یہ بات کیا کر رہا ہے, یعنی کہاں ریاضی کا مسئلہ, کہاں میرے جیسا ماہر ریاضیات, اور کہاں یہ کہہ رہے کہ مولوی صاحب سے پوچھ لیتے. انہوں نے کہا بھائی وہ طلاق کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ جناب آپ کے مولانا صاحب سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا آپ پوچھنے میں کیا, جرمنی بھی جا ہی رہیں گے, بریلی تو قریب ہے, علی گڑھ سے بریلی آنا تھا. چلو چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے پاس آئے تو اعلیٰ حضرت عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے لگے تھے. وضو کیا, فرمایا کہ ہاں بھائی صاحب ذرا بتائیے کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تسلی سے, پھر اس پہ ڈسکس کریں گے, کچھ میں تفصیل عرض کروں گا, کچھ آپ جواب دیں گے. فرمایا ٹھیک ہے لیکن بتا تو دیں کہ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ مسئلہ ہے. تو اعلیٰ نے فرمایا اس کا تو یہ جواب بنتا ہے, اس کا تو یہ جواب بنتا ہے. وہ سر ضیاء الدین کہتے ہیں کہ میں دنگ رہ گیا اور آج تک صرف سنا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یا بعض لوگوں کو اللہ علم لدنی عطا فرماتا ہے, آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جنہیں اللہ اپنی طرف سے علم عطا فرماتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت, اب ریاضی کا علم علوم زائدہ میں سے ہے, اس کا مجدد ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمہ اپنے حجرے میں بیٹھ کے ایک پیپر کے اوپر تھوڑا سا حساب کتاب اور ضرب تقسیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے علوم عطا کر دیے جاتے ہیں. شاعری کا علم دیکھیے, اعلیٰ حضرت کی شاعری کیسی, قصیدہ معراجیہ کے اوپر تو کیا کیا علماء نے کلام کیا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لکھنؤ کے بڑے بڑے استاد شعرا تھے ایک جگہ پہ, تو میں نے قصیدہ معراجیہ پڑھا. وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے, غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں, ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. تبارک اللہ یہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہاں تو وہ جوش لن ترانی, کہاں تقاضے وصال کے تھے. تو یہ قصیدہ پڑھ کے سنایا, پوچھا کہ اس کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کی اردو کیسی, اس کا ادب کیسا, اس کی سلاست کیسی, اس میں روانی کیسی. تو جو وہاں پر افراد موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس قصیدے کی زبان کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی ہے, جنت کے پانیوں سے دھلی ہوئی ہے, اتنی شستہ, اتنی شائستہ, اتنی نفیس, اتنی خوبصورت, اتنی روانی, اتنی سلاست, اتنا اعلیٰ ادب, اتنا بہترین الفاظ کا چناؤ اور اتنا حسن ترتیب ہے کہ گویا یہ کلام کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے لکھا گیا ہے. اور اسی قصیدے کے حوالے سے ہے, لکھنؤ کے ایک بہت بڑے نعت گو شاعر ہیں محسن کاکوروی صاحب, تو انہوں نے معراج کے اوپر ایک قصیدہ لکھا, سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل, قصیدہ لامیہ اسے کہتے ہیں. تو انہوں نے وہ قصیدہ لکھا, اعلیٰ حضرت کے پاس آئے, کہا کہ حضور میں قصیدہ پڑھتا ہوں. فرمایا میں نے بھی لکھا پہلے, وہ سن لیتے. انہوں نے کہا جی حضور آپ پہلے بیان فرمائیں. تو اعلیٰ حضرت نے پھر وہ قصیدہ پڑھا, اور جب وہ قصیدہ پڑھا, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, گمان امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. تو اعلیٰ نے جب یہ قصیدہ پڑھ کے سنایا تو انہوں نے اپنا قصیدہ لپیٹ لیا. فرمایا حضور آپ کے اس قصیدے کے بعد اپنا قصیدہ نہیں سنا سکتا, کیونکہ جس سٹینڈرڈ کا, جس معیار کا قصیدہ اعلیٰ عدنا نے لکھا تھا, اس معیار کا وہ قصیدہ نہیں تھا. میں نے وہ قصیدہ پڑھا ہے سارا, میں نے پڑھا ہے وہ سارا, اور آپ یقین کیجئے وہ واقعی ایسا, انہوں نے صحیح کیا تھا جو لپیٹ لیا تھا, کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی جو بلندی تھی وہ بالکل ایک دنیا ہی جدا تھی, ایک دنیا ہی جدا تھی.
تو یہ شاعری کے اندر، یہ علم شاعری فن شاعری میں اعلیٰ حضرت کا مقام کہ ظہر سے عصر کے درمیان 67 اشعار کا قصیدہ لکھ دیا، اور پھر فن شعری کے ایسے ایسے یونیک، ایسے بے مثل شہپارے اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے تصریف فرمائے کہ آپ خود غور کر لیں، کبھی سنا کہ چار زبانوں کے اندر نعت لکھی گئی؟ لم یأتی نظیرک فی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، اور روح فدا کا فضل ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ چار زبانوں کے اندر آپ نے نعت لکھی، اور فرمایا کہ میرا طریقہ نہیں ہے، دوستوں نے کہا تھا کہ حضور ایسی نعت لکھے کہ چار زبانوں میں، اردو ہے، ہندی ہے، فارسی ہے اور عربی ہے، چار زبانوں کے اندر شعر۔ پھر اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے کلام کے اندر جو شاعری ہوتی ہے اس کے بہت سی اصناف ہوتی ہیں، بہت سی اقسام ہوتی ہیں، اس میں یعنی کہ چھوٹی بہر، بڑی بہر، نغمگی انداز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے کلام کی جو روانی ہے اور جو اس میں ایک نغمے کی کیفیت ہے، جو ایک نغمے کی کیفیت ہے، نغمے کی کیفیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کلام نہیں ہے بلکہ آبشار بہ رہی ہے، کوئی جھرنا بہ رہا ہے، کوئی خوبصورت ہلکی سی ٹھنڈی سی بارش برس رہی ہے، کوئی دریاؤں میں روانی ہے، کوئی سمندر میں تلاطم ہے، کوئی بجلی کی گرج ہے، کوئی بادلوں کے اندر روشنیاں چمک رہی ہیں۔ تو کلام کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے آپ مختلف کلاموں کو دیکھیں تو ان کا حسن اور پھر حسن تخیل، حسن تخیل تو ایک بالکل جدا صنف ہو جاتی ہے، ابھی تو میں دوسرے انداز میں بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اب اس کلام کی روانی دیکھیے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہی لامکاں کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ یہ ہے کلام کی روانی۔ اب یہ پورا کلام پڑھ لیں آپ اسی انداز کے اندر، اس کا لطف، اس کا حسن، اس کی لطافت، اس کی بلندی، اس میں جو روانی ہے وہ ایسا ہوگا کہ جیسے آپ خود اس کلام کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی فن شاعری تھی، تو چار زبانوں میں شاعری، پھر اس قدر اعلیٰ درجے کی شاعری، یہ علوم زائدہ میں سے۔ اب آجے علوم اصلیہ کی طرف، علوم اصلیہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، تصوف کا علم، کلام، علم الکلام، علم الفقہ۔ قرآن اور تفسیر کا معاملہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا علوم قرآنیہ پر عبور اور مہارت کیسی تھی کہ جو آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، جو قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، اس ترجمے کا انداز یہ تھا کہ مولانا امجد علی عالمی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھ جاتے اور اعلیٰ حضرت انہیں ترجمہ ایسے لکھواتے کہ جیسے کوئی حافظ قرآن قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن پاک سامنے رکھا ترجمہ کر رہے ہیں، بلکہ ترجمہ سیدھا سیدھا ہو رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان، رحم کرنے والا، روز جزا کا مالی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا، یوں کر کے سارا ترجمہ چلتا جا رہا ہے۔ اور یوں ترجمہ کرنے کے بعد کیا ہوتا کہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں بعد میں بہت سے حواشی اور تفسیریں وغیرہ لے کے بیٹھتا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اس کو چیک بھی کر لوں کہ تفسیروں کے کتنا مطابق ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی راجع قول ہے، زیادہ صحیح قول ہے، ترجمہ اس کے برخلاف ہو گیا۔ تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جب میں حواشی اور یہ سب لے کے بیٹھتا
تو مجھے پتہ یہ چلتا کہ کسی بھی لفظ کے بارے میں ترجمے کے اعتبار سے جو بہترین قول تھا اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسی قول کے مطابق ترجمہ کیا. یہ ہے علم قرآن کے اوپر. ایک مرتبہ کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا کیا حضور کوئی قرآن پاک کی تفسیر لکھیں آپ. فرمایا کہ سورہ والدحا کی تفسیر جو ہے وہ لکھنا شروع کی تھی تو 80 کاپیاں بھر گئی. سورہ والدحا کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی 80 کاپیاں بھر گئی. تو فرمایا اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن کی تفسیر لکھ سکتے. اور پھر اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے جو علوم قرآنیہ کی مہارت ہے اور اس کے ساتھ جو ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے وہ کیا ہے کہ اچھے اچھے اردو کے ترجمہ کرنے والے ترجمے میں کیا سے کیا کر گئے لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے تفسیروں کے مطابق جدا ہیں عقائد اسلامیہ کے مطابق جدا ہیں. قرآن کی آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے. معاذ اللہ. اب اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرنا اردو میں بےحد دی. عربی زبان کا اپنا اسلوب ہے اردو کا اپنا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اور کافروں نے مکر کیا اور خدا نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. عظمت الہی توحید الہی عظمت خداوندی کا پاس اور اسی طرح جہاں عظمت رسالت کا معاملہ ہے قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. کئیوں نے اس کا ترجمہ کر دیا پر اللہ نے اے نبی تجھے گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. باقاعدہ ترجمہ ہے اردو کے اندر اللہ نے تجھے گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور اے حبیب اللہ نے تجھے اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی راہ دکھا دی. اللہ کے دونوں مطلب ہوتے ہیں راستے سے گم ہو جانا یا محبت میں گم ہو جانا. تو انہوں نے گمراہ کر دیا کہ راہ ہدایت سے ہٹ گئے اور اعلیٰ حضرت نے محبت کے ساتھ کر دیا کہ محبت میں گم پایا تو اپنے آپ کو راہ دکھا دی. تو یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے علوم قرآنی. علوم حدیث کا معاملہ یہ ہے یہی بزرگ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا محدث سورتی رحمۃ اللہ نے ان سے انہی بزرگوں نے سوال کیا محدث اعظم ہند نے کہا کہ حضور یہ بتائیں اعلیٰ حضرت علم حدیث میں کیا آپ کے برابر ہیں. اعلیٰ حضرت علم حدیث میں کیا آپ کے برابر ہیں. اب یہ سوال اس لیے کیا کہ محدث سورتی حدیث میں پورے ہندوستان میں موجود ہیں. تو اب کسی کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ بھئی کیا وہ آپ کے برابر کے ہیں. تو محدث سورتی نے جواب دیا نہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا اعلیٰ حضرت آپ کے برابر ہیں. فرمایا نہیں. پھر فرمایا شہزادے بات سنو میرے کلام کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ اعلیٰ حضرت میرے برابر نہیں. میرے کلام کا مطلب یہ ہے میں ان کے برابر نہیں. پھر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت تو امیر المومنین فی الحدیث ہیں. امیر المومنین فی الحدیث یہ امام بخاری کا لقب ہے. فرمایا اعلیٰ حضرت تو امیر المومنین فی الحدیث ہیں. میں اگر سالہ سال اعلیٰ حضرت کی شاگردی کروں تب بھی میں ان کی پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتا. برابر ہونا تو دور کی بات. یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا علم حدیث ہے. اور علم حدیث کے اندر ہی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ایک کتاب ہے الامن والعلا. الامن والعلا اس موضوع پر ہے کہ کسی نے اعتراض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو درود تاج کے اندر دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم یہ جو کہا ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام بلاؤں کو دور کرنے والے قحط کو دور کرنے والے وباؤں کو دور کرنے والے تو اس پر کسی نے اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس پر یہ کتاب لکھی الامن والعلا. اور موضوع یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز دافع البلاء. اب اس لفظ کے جواز پر دلیل کے طور پہ جو حدیثیں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی ان کی تعداد 400 ہے. 400 حدیثوں سے 400 حدیثوں سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلا کہنا جائز. یہ ہے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا حدیث میں مقام. اور اس کے علاوہ حدیث پر بہت سارا کلام ہے لیکن ابھی اختتام کی طرف چلتا ہوں. علم الفقہ لے لیں, علم الفقہ, یہ جو مسائل شرعی مسائل کا علم ہوتا ہے. اب غور کریں کہ اردو زبان میں سب سے بڑے فتاوی کی کتاب کون سی ہے؟ فتاوی رضوی. اپنوں میں بیگانوں میں, پہلوں میں پچھلوں میں, کسی شخص فرد واحد کی 33 جلدوں کے اوپر مشتمل فتاوی کی کتاب نہیں. اعلیٰ حضرت کا فقہ میں یہ مقام تھا. اور ہندوستان سے اور ہندوستان سے باہر افریقہ سے, امریکہ سے, آسٹریلیا سے, دور دراز سے جو مسائل حل نہ ہوتے وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجے جاتے تھے. آپ مدینہ منورہ گئے تو ان دنوں میں نئے نئے یہ نوٹ آئے تھے, جو ہمارے نوٹ چلتے نا 100 روپے کا, 500 روپے کا, 1000 روپے کا, تو اس زمانے میں نئے نئے شروع ہوئے تھے, پہلے چاندی کے سکے ہوتے تھے. تو اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء سے پوچھا, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا جواب کیا نکلے, کہ ان نوٹوں کی حیثیت کیا ہے, یہ بھی کیا سونے چاندی کی طرح شمار ہوں گے یا اس سے ہٹ کر. حتیٰ کہ جو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. مراد یہ کہ کسی بڑے والے سے پوچھ لو, ہمیں تو نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے رحمہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا, آپ نے ایک دن کے اندر پوری کتاب لکھ کے اس کا جواب عطا فرما دیا. ایک دن کے اندر پوری کتاب لکھ کے اس مسئلے کا جواب عطا فرما. تو یہ اعلیٰ حضرت نے رحمہ کا علم فقاہت ہے. علم تصوف, علم تصوف کا معاملہ یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کا پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہ تھی جو اعلیٰ حضرت کی نظروں سے نہ گزری ہوئی. ہر کتاب پہ نظر. یہ مجدد کا علمی مقام. عملی مقام جو ہے, اب بالکل آخری بات عرض کرتا ہوں, عملی مقام کیا تھا؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے آستانے پہ حاضر تھا تو ایک بوڑھے زمیندار کو میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے آستانے پہ جھاڑو دے رہا. بوڑھا آدمی 80 سال کا ہوگا اور جھاڑو دے رہا ہے اور ہے بھی زمیندار, یعنی اچھا کھاتا بھی تھا آدمی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ اتنا بوڑھا بزرگ آدمی ہے, سفید ریش ہے, اور یہ اعلیٰ حضرت کے آستانے پہ جھاڑو دے رہے, اس کی تو عمر بھی اعلیٰ حضرت سے زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ بزرگوار, آپ اعلیٰ حضرت کے یہاں پر جھاڑو دے رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, کوئی جوانی میں نیک بنا, کوئی بڑھاپے میں نیک بنا, اعلیٰ حضرت کا بچپن بھی میری نگاہوں کے سامنے گزرا ہے, ان کا لڑکپن بھی میری نگاہوں کے سامنے گزرا, ان کی جوانی بھی میری نگاہوں کے سامنے گزری, اور اب بڑھاپا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, بچپن سے لے کر آج تک ان کو متقی ہی متقی پایا ہے. تو فرمایا کہ میں نے ان کی بیعت ان کی پوری زندگی دیکھ کر کی ہے, اس لیے ان کے در پہ آستانے پہ جھاڑو دینا بھی سعادت ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارک, جو خدمت دین ہے, جو کتابیں تصنیف فرمائی, 1000 سے زیادہ کتابیں, اور اس کے علاوہ عقیدے کا تحفظ, عقیدے کا دفاع, تو برحق کہا جو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمت کی سچی محبت عطا فرمائے, آپ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کے امین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.